حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم فغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الاولين والاخرين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صلوات على محمد وعلى اله وصحبه اذان محترم آج سے جس خمسہ اذا کا آغاز ہو رہا ہے اس کے لیے سرنامہ کلام میں میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ آپ کی سنی سنائی آیت ہے بلکہ اکثر لوگوں کو یاد ہے اور ہونی بھی چاہیے ہمارے بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے یہ آیت کیونکہ یہ کہلاتی ہے آیہ ولایت آیہ ولایت آیہ ولایت اس لیے کہتے ہیں کہ اس آیت میں خداوند عالم نے ولایت کے سلسلے کو بیان کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے یہ 55 انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا ولی اللہ ہے اور چونکہ آیت انما سے شروع ہو رہی ہے لہذا انما جو ہے وہ معنی کو محصور کرنے کے لیے محدود کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کلمہ حصر کہلاتا ہے اسی لیے ترجمہ کرتے ہوئے اس طرح کبھی کہتے ہیں کہ تمہارا ولی ولی بے معنی سرپرست صرف اور صرف اللہ ہے و رسولہ اور اس کا رسول والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور ایمان والے ولی البتہ ایمان والوں میں سے وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ایمان والے تو لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں ماشاءاللہ دنیا میں کوئی 1.6 بلین ہے آج بھی اس میں نماز قائم کرنے والوں کی تعداد بھی کافی ہے اور نماز اور زکوٰۃ دونوں ادا کرنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے لیکن اس کے آگے ایک شرط ایسی لگا دی گئی ہے کہ سارے کا سارا مجمع چھڑ جاتا ہے اور وہ ہے وہم راکعون یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا اسلام کی کوئی عبادت نہیں ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا کہیں حکم نہیں ہے مسلمانوں کو زکوٰۃ کا حکم تو ہے نماز کا حکم بھی ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ حالت رکوع میں جا کے زکوٰۃ دیں اور یہ ممکن بھی نہیں ہے یہ تو اس وقت ممکن ہے جب آپ زکوٰۃ کی رقم لے کر آئیں اور ساتھ میں ایک سائل کو بھی لے کر آئیں اور اس کو پہلے سے کہہ دیں کہ بھائی جب میں رکوع میں جاؤں گا تو آ کے لے جانا، اور پھر آپ کسی سے معلوم کریں کہ بھائی یہ جو زکوٰۃ ہم نے دی یہ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی نہیں، یہ ریاکاری ہو گئی، دکھاوا ہو گیا. کیا اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت ہے؟ جی اس کے اوپر ایک دوسری والی آیت ہے، فویل للمصلین، افسوس ہے نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، الذین هم یراؤون، جو نماز میں دکھاوا کرتے. تو نماز بھی نہیں ہوگی، زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی، دکھاوا ہو جائے گا وہ. یعنی یہ وہ ایسی آیت ہے، بعض قرآن کریم کی ایسی آیتیں ہیں کہ جن پر آپ عمل نہیں کر سکتے. ہر آیت عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، عمل والی آیتیں قرآن کا 10% ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مقید، باقی آیتیں جو ہیں وہ ہیں مطلق، کہ بعض اوقات کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں لیکن قیامت تک لوگ اس آیت پر عمل کر سکتے ہیں، کرتے رہیں گے. آیت بے شک ایک خاص موقع پر اتری ہے لیکن اس کے مزداق آتے رہیں گے قیامت تک. اور بعض آیتیں جو ہیں وہ ہیں مقید، وہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا قیامت تک. من جملہ ان میں سے یہ آیت ہے، آئے ولایت کے، جس کے اوپر کوئی عمل نہیں کر سکتا. بس ایک موقع ہے تاریخ میں کہ جب اس آیت کریمہ پر عمل ہوا، اور وہ موقع ہے کہ جب مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی، سائل آیا، اس نے سوال کیا، کسی نے کچھ نہیں دیا، یہ کہتا ہوا جانے لگا کہ بار الہ گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. بس چونکہ خدا سے اس نے شکایت کی کہ بار الہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، دست خدا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، سائل آگے بڑھا، انگوٹھی اتاری اور چلتا بنا. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا مسجد میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. لوگ نماز میں اس قدر منہمک تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. پتہ تو اس وقت چلا جب آیہ ولایت نازل ہوئی، پتہ اس وقت چلا جب آیہ ولایت نازل ہوئی. اور آیت ولایت کا اب اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس طرح کہ تمہارا ولی یعنی سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور یہ دیکھو یہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد. تو اس آیت میں ایک ولایت کا سلسلہ بیان کیا گیا ہے، خدا کی ولایت، رسول کی ولایت اور امیر المومنین کی ولایت، کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. یہ ہمارا سلسلہ ہے ولایت. خدا کی ولایت ظاہر ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اور ولی مطلق جو ہے وہ خداوند عالم ہی ہے. باقی جن لوگوں کے پاس بھی ولایت ہے وہ خدا کی عطا کی ہوئی ولایت ہے، خواہ وہ ولایت رسول کے پاس ہو یا امام کے پاس ہو، وہ خدا ہی کی دی ہوئی ولایت ہے. تو اصل اس کائنات میں اگر کسی کی ولایت ہے تو وہ خداوند عالم کی ولایت ہے، اور اس کے رسول کی ولایت ہے کیونکہ رسول کو اس نے رسول بنایا، اور ان کی ولایت ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی امولا کائنات کی ولایت، امیر المومنین کی ولایت. ہم وہ لوگ ہیں جو سلسلہ ولایت کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے ہاں ولایت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی آپ مکتب اہل بیت کو، مکتب جعفری کو، مکتب تشیع کو مکتب ولایت بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس مکتب کو مکتب ولایت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ولایت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور اس قسم کی حدیثیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ہماری حدیث کی بنیادی کتابوں کے اندر آپ کو کثیر تعداد میں ملیں گی. ان میں سے ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اصول کافی سے، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم، نماز زکوٰۃ اور حج اور روزے، چار ہو گئی. پانچویں فرمایا والولایہ اور ولایت. اچھا اس حدیث میں ولایت آخر میں ہے، بعض حدیثوں میں ولایت شروع میں ہے. اس قسم کی حدیثیں اصول کافی کے علاوہ ہماری حدیث کا ایک بڑا کلیکشن جو ہے وہ وسائل الشیعہ، 20 جلدوں پر مشتمل حدیث کا ایک بڑا کلیکشن وسائل الشیعہ، اس کی پہلی جلد کا پہلا چیپٹر جو ہے اس میں آپ کو 10 سے زیادہ حدیثیں اس موضوع کی مل جائیں، اور اس میں کم و بیش اسی طرح کی باتیں ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور ولایت. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح بھی ہے جو اس اصول کافی کی روایت میں ہے، قال زرارہ فقلت و ای شیء من ذلک افضل. تو زرارہ یہ کہہ رہے ہیں، جو راوی ہیں زرارہ ابن عیون، امام سے کہتے ہیں کہ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو پانچ چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے بھی سب سے فضیلت والی چیز کیا ہے. فقال الولایۃ افضل، ولایت جو ہے ان سب سے افضل. تو ولایت نماز کے لیے بھی ضروری ہے، ولایت روزے کے لیے بھی ضروری ہے، ولایت حج کے لیے بھی ضروری ہے، ولایت زکوٰۃ کے لیے بھی ضروری ہے. ابھی ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے، یہ موضوع نہیں ہے ہمارا، مطلب وہ بھی ایک موضوع ہے. تو ولایت جو ہے وہ اصل میں روح ہے. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مکتب میں ولایت اس طرح ہے جیسے تسبیح کے دانوں کے درمیان اس کی ڈوری ہوتی ہے. اگر آپ دین اسلام کو ایک تسبیح سے تشبیہ دیں اور تسبیح کے دانوں کو اسلام کے مختلف جو عقائد ہیں، احکام ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، ایک پورا نظام زندگی ہے نا اسلام، تو اس کے دانوں کو اگر الگ الگ اسلام کے مختلف تعلیمات سے تشبیہ دیں تو اس تسبیح کی جو ڈوری ہے وہ ولایت ہے.
اور محمد و آل محمد بلند تر
صلی اللہ علیہ محمد. یعنی نماز بھی اس کا ایک دانہ ہے، روزے بھی اس کا دانہ ہے، حج بھی اس کا دانہ ہے، توحید رسالت آخرت بھی اس کے دانے ہیں، حقوق و فرائض بھی اس کے دانے ہیں، اخلاقیات بھی اس کے دانے ہیں، یہ سب دانے ہیں، ایک پورا نظام زندگی ہے. اور یہ پورا نظام زندگی اس ولایت کی ڈوری میں اگر پرویا ہوا ہو تو وہ تسبیح کہلائے گی، ورنہ الگ الگ دانے جو ہیں وہ تسبیح نہیں کہلاتے جب تک کہ اس کو ایک ڈوری میں نہ پرو جائے. تو اس ڈوری کا نام ہے ولایت. اور اس ولایت کی ایک تو ترتیب ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، خدا کی ولایت، رسول کی ولایت، امام کی ولایت. لیکن امام کی ولایت میں بھی جو ہمارا تصور ولایت ہے اس کے مطابق اس کے چار ڈائمینشنز ہیں، فور ڈائمینشنل ولایت سمجھ لیں آپ اس کو. مثلاً امام کی ولایت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی چیز جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت. اور اس ولایت کے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ خود آیہ ولایت ہے، یہ خود آیہ ولایت ہے. اگر آپ حدیث کی بات کریں تو سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ حدیث غدیر ہے، جو کہ اور بہت ساری دلیلیں ہیں لیکن سب سے بڑی دلیل حدیث غدیر ہے. لیکن ہمارے نزدیک فقط علی علیہ السلام کی ولایت نہیں، علی علیہ السلام کی ولایت اصل میں اس کا آغاز ہے، ورنہ اہل بیت اطہار کی ولایت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت. علی علیہ السلام سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اہل بیت کی ولایت، اہل بیت کی ولایت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث ثقلین سے. یہ ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں آپ کی، میں ذرا اپنی موضوع کی طرف آنے کے لیے متصل کر رہا ہوں. حدیث ثقلین سے، حدیث ثقلین کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت. ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہ بھی فرما دیا و انہما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض، اور دیکھو یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے. تو یہ حدیث قصہ کی، وہ حدیث ثقلین کی وہ عبارت ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے اور مسلمانوں کی جو عام حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان میں بھی ہے. یہاں پہ بھی ایک ایشو ہے جو ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ وہ بھی ایک ڈسکشن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتی فرمایا یا عطرتی فرمایا، تو وہ بحث ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن اسی حدیث ثقلین کو میں آپ کی خدمت میں صحیح مسلم سے پیش کرتا ہوں. لیکن حدیث کی کتابوں میں مسلمانوں کی کیٹیگریز ہیں نا، صحاح ستہ کی اہمیت زیادہ ہے، صحاح ستہ میں بھی بخاری اور مسلم کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہ حدیث ثقلین جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد پر. اچھا، آج کل حدیثوں کو انٹرنیشنل سیریز نمبر دے دیا گیا، اس میں بڑی آسانی ہو گئی. آپ وہ نمبر جا کے لکھیں، گوگل پہ لکھ دیں، کسی بھی سرچ انجن پہ لکھیں، ایک دم وہ حدیث ڈسپلے ہو جائے گی. وہ چکر ختم کہ آپ کتابیں تلاش کریں اور ڈھونڈیں اور نکالیں. جو حدیثیں ہیں ان کو ایک سیریل نمبر دے دیا گیا ہے، اس سیریل نمبر سے کسی بھی لینگویج میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، پرشین میں یا کسی اور زبان میں، وہی حدیث آئے گی اگر آپ وہ نمبر دیں گے. تو اس میں آسانی ہو گئی ڈھونڈنے میں بھی. تو حدیث ثقلین جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر 6225 نمبر ہے، 6225. اس کی عبارت تھوڑی سی مختلف ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ بھی بہت اہم ہے. اور یہ روایت ہے زید بن ارقم سے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اتنے عرصے آپ حضور کے ساتھ رہے تو بہت کچھ آپ نے سیکھا، ان سے بہت کچھ حاصل کیا، ذرا کچھ ہمیں بھی بتائیے حضور کی کچھ تعلیمات. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قالا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیباً، ایک دن اللہ کے رسول خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ایک ایسی جگہ پر کہ بے ما ان یدعا خمن، ایک ایسی جگہ پر جہاں کے پانی تھا اور پانی کا ایک چشمہ تھا یا کنواں تھا جس کو خم کہتے ہیں، یعنی غدیر خم. بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان. فحمد اللہ و اثنا علیہ، اور اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد و ثنا کی. و وعظ، اور وعظ و نصیحت کی. و ذکرہ، اور ہمیں کچھ یاد دہانی کرائی. ثم قال، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا. یعنی صحیح مسلم کے مطابق یہ جو حدیث ہے ثقلین ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا. ثم قال اما بعد الا ایها الناس، پھر فرمایا اے لوگو، فانما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں. یوشکو ان یاتی رسول ربی، اور میرے پاس اللہ کا فرشتہ آئے گا، رسول فرشتے کو بھی کہتے ہیں. فاجیبا، اور مجھے ظاہر ہے کہ جب فرشتہ، فرشتے سے مراد فرشتہ موت، جب آئے گا تو مجھے اس کو لبیک کہنا پڑے گا. وانا تارکم فیکم ثقلین، اور دیکھو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقل یعنی بھاری، ثقلین یعنی دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، اس میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدیٰ والنور، اس کے اندر ہدایت اور نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو. واستمسکوا بہ، اور اس سے وابستہ ہو جاؤ، متمسک ہو جاؤ. فحس علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اور پھر اللہ کے رسول نے کتاب خدا یعنی قرآن کریم کے اوپر بہت زور دیا اور مائل کیا، راغب کیا امت کو کہ دیکھو کتاب کو نہیں چھوڑنا. ثم قال، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، واہل بیتی، اور میرے اہل بیت. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین، جب عربی میں اس طرح تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو دو ایسی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو برابر کی ہو، جو ٹکر پہ ہو، جیسے مغربین، مشرقین، حسنین، سبتین. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں. تو ثقلین یعنی دو گراں قدر چیزیں، دونوں برابر کی چیزیں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ اہل و بیتی، اور میرے اہل بیت. اچھا، اس کے آگے راوی نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو پکڑ لو، ان کو تھام لو، لیکن ظاہر ہے آگے چونکہ بیان کر چکے ہیں دو چیزوں کے بارے میں، اور پہلی چیز کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑنا نہیں، تو آف کورس دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی نصیحت ہے. لیکن اس کے آگے اللہ کے رسول نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں. قرآن کے بارے میں نہیں کہا، قرآن کے بارے میں نہیں کہا، جو کہ قرآن کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے رسول نے تین مرتبہ اہل بیت کو کیوں فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں، خدا کی یاد دلاتا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے کہ ان کے رحلت کے بعد یہ امت اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے. قرآن کے بارے میں تو خود قرآن کریم کے اندر آ چکا ہے کہ رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ بار الہ میری امت نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا. اہل بیت کے بارے میں تین مرتبہ آپ یہ جملہ فرما کر گئے. تو جب ہم کہتے ہیں ولایت تو اس کا مطلب ہے مولا علی کی ولایت، جو کہ آغاز ہے سلسلہ ولایت کا، جو شہنشاہ ولایت ہے، اور پھر اہل بیت اطہار کی ولایت. اہل بیت اطہار کی ولایت میں ہمارا تصور یہ ہے کہ اماموں کی تعداد 12 ہے، کہ 12 کے 12 اماموں کی ولایت ہے، صرف پیغمبر اکرم کی ولایت نہیں، یا اہل بیت سے مراد فقط پنجتن نہیں ہے، جو کہ اللہ کے رسول نے ایک چادر کے نیچے پنجتن پاک کو جمع کر کے یہ تعارف کروایا، اللہم ہاؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. کیونکہ اس وقت تک 5 ہی تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ 5 ہستیاں تھیں، اس لیے ان 5وں کا تعارف کروایا کہ اللہم ہاؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. فذہب عنہم الرجس، ہر طرح کے رجس کو، ناپاکی کو، گندگی کو، عیب کو، نقص کو، عصیان کو، نسیان کو، ہزیان کو، ان سے دور رکھ. وطہرہم تطہیرہ، اور اس ان کو اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جس طرح پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے. لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اماموں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 والی حدیثیں حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر ہیں. مثلا ایک حدیث میں آپ کو صحیح بخاری سے سناتا ہوں، حدیث نمبر 7222، اور یہ جناب جابر ابن سمرہ کی روایت ہے کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا کہ پیغمبر ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقول یکون اثنا عشر امیرا، حضور نے فرمایا کہ 12 امیر ہوں گے۔ فقال کلمۃ لم اسمعها، اس کے بعد حضور نے کچھ فرمایا جو میں سن نہیں سکا۔ بعض اوقات بہت اہم بات صحابہ کرام سن نہیں پاتے تھے، تیز ہوا چل جاتی تھی، کچھ اونٹوں کی آواز آ جاتی تھی، کچھ مختلف وجوہات میں بعض اوقات وہ بات سننے سے رہ جایا کرتی تھی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اس کے آگے بھی حضور نے کچھ فرمایا جو میں سن نہیں سکا۔ تو فقال ابی، تو میرے والد نے مجھے بتایا، سمرہ ابن جندب نے، کہ انہو قال، کہ حضور فرمایا نے فرمایا کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش میں سے۔ اور یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے 4706، کہ حدثنا ابن ابی عمر، اور یہ راویوں کا نام، اور یہ بھی جابر ابن سمرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا یزال امر الناس ماضیاً ما ولیہم اثنا عشر رجولا، کہ لوگوں پر سے یہ زمانہ، یہ دنیا کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ 12 ولی نہ آ جائیں، 12 اس امت کے حاکم نہ آ جائیں۔ لفظ ولی یعنی سرپرست۔ ثم تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ خفیت علیہ، پھر آپ نے کچھ ارشاد فرمایا جو آہستہ آواز ہونے کی وجہ سے میں سن نہیں سکا۔ فسألت ابی، تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے کیا فرمایا؟ فقال کلہم من قریش، تو والد نے بتایا کہ بیٹا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو امیر المومنین کی ولایت، اہل بیت کی ولایت، 12 اماموں کی ولایت، اور ان 12 اماموں کی ولایت میں سے جو 12ویں ہیں وہ بھی عترت پیغمبر، وہ بھی اہل بیت پیغمبر ہیں، وہ بھی، کیونکہ پنجتن پاک کے لیے تو ہم مثلا حدیث قصہ کی دلیل پیش کر دیتے ہیں، یا واقعہ مباہلم میں بھی حضور نے پنجتن کو جب لے کر گئے تو فرمایا اللہم ہاؤلاء اہلی، وہاں پہ بھی تعارف کرایا۔ لیکن یہ 12 امام، ان کے بارے میں حدیث ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جو 12ویں ہیں ان کے بارے میں روایت ہے، ابو سعید خدری نے رسول اکرم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، کہ زمین ظلم اور عدوان سے بھر جائے گی، ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ ثم لا یخرجن رجل من اہل بیت، اور پھر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص قیام کرے گا، حتی یملاها قسطا و عدلا، یہاں تک کہ وہ اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ملئت ظلم و عدوانا، جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو یہ حدیث جو ہے امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے سیاستہ کی کتابوں میں، یہ اور اس سے ملتی جلتی حدیثیں، ایک نہیں ہیں، بہت ساری ہیں۔ تو دیکھیں یہ 4 ڈائمینشنز ہیں ہمارے تصور ولایت۔ یہ ولایت میں نے اس لیے کر دی کہ ولایت کا تصور کچھ اور لوگوں کے پاس بھی ہے۔ مثال کے طور پر ولایت کا تصور جو ہے وہ صوفیوں کے یہاں بھی پایا جاتا ہے، صوفیوں کے یہاں بھی ایک ولایت کا تصور پایا جاتا ہے، اور ان کے نزدیک بھی امیر المومنین جو ہیں وہ شہنشاہ ولایت ہیں، جتنے بھی صوفیوں کے سلسلے ہیں، چشتیہ اور قادریہ اور سہروردیہ اور نقشبندیہ، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ جو شہنشاہ ولایت کون ہیں؟ مولا کائنات۔ لیکن ان کی جو ولایت ہے اور ہماری جو ولایت ہے اس میں کچھ فرق ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے السیف الجلی لمنکر ولایت علی، نام اس کا عربی میں ہے لیکن کتاب اردو میں ہے، کہ سیف الجلی لمنکر ولایت علی، کہ منکر ولایت علی کے لیے ایک ننگی تلوار، ان کی کتاب کا نام یہ، زیادہ موٹی نہیں ہے، اور ہمارے علماء نے تو بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی، علامہ امینی کی الغدیر اگر آپ دیکھیں تو کیا بات ہے اس کی، الغدیر فی الکتاب بسنت بل ادب، اور عہد حاضر میں بھی آیت اللہ رائے شہری کے ادارے نے پوری ایک انسائیکلوپیڈیا تیار کر دی، موسوعہ امام علی فی الکتاب بسنت و تاریخ، تو ہمارے پاس تو بہت بڑا لٹریچر موجود ہے، ہمارے پاس تو بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اور ہماری کتاب کے مقابلے میں، الغدیر کے مقابلے میں اگر طاہر القادری صاحب کی کتاب دیکھی جائے تو شاید بریانی کے دیگ کے مقابلے میں رائتے کی کٹوری ہوگی، تو رائتے کی کٹوری چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہوتی بہت ٹیسٹی ہے، تو اس لیے میں ان کی کتاب کا حوالے دے رہا ہوں کہ اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ انہوں نے کمپائل کیا ہے، انہوں نے حوالے دیے ہیں، سارے ریفرنسز انہوں نے جمع کیا ہے، اور ہمارے علماء نے بھی انہی کے حوالے دیے ہیں، لیکن بہرحال تو اس کتاب کے حوالے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ کہا کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کے جانشین ہیں، ولی ہیں اور خلیفہ ہیں، اور خلیفہ بلا فصل ہیں، دلچسپ بات یہ کہ خلیفہ بلا فصل ہیں، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی اگر خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن اس کے آگے پھر اس کی تشریح انہوں نے کی، کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اکرم کے خلیفہ بلا فصل روحانی ہیں، اور فلاں صاحب جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل سیاسی ہیں، اور باقی کو صحابہ کرام ہیں وہ خلیفہ بلا فصل علمی ہیں، اس طرح انہوں نے خلافت کے حصے بکھرے کر دیے، اور میں کہتا ہوں طاہر القادری صاحب نے خلیفہ بلا فصل کی جگہ خلفۂ بلا فصل کی پوری فصل تیار کر دی، اس میں ہر آدمی خلیفہ بلا فصل ہے، تو اس طرح کے حصے بکھرے نہ یہ ہسٹوریکلی صحیح ہے نہ یہ لاجیکلی صحیح ہے، نہ یہ لاجیکلی صحیح ہے، یہ جو تصور ولایت ہے، خدا کی ولایت، رسول کی ولایت، اس کے اندر کیا دینی ولایت اور سیاسی ولایت الگ الگ ہے، روحانی اور سیاسی الگ الگ ہے، پیغمبر اکرم روحانی لیڈر تھے یا سیاسی لیڈر تھے، مدینہ میں اسلامی ریاست جب بنی تو یہ کسی نے سوال کیا کہ بھئی اس کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون بنے گا، کوئی الیکشن ہوا، کوئی سلیکشن ہوا، کوئی نومینیشن ہوا، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کے رسول موجود ہیں، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو وہی اس امت کے اسپریچول لیڈر بھی ہیں، پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، اور اب جو ان کا جانشین ہوگا وہ بھی اس امت کا اسپریچول لیڈر بھی ہوگا، پولیٹیکل لیڈر بھی ہوگا، حصے بکھرے نہیں ہوں گے، تو یہ بات لاجیکلی بھی ٹھیک نہیں اور ہسٹوریکلی بھی ٹھیک نہیں، کیا ہسٹوریکلی ایسا ہوا، مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، کیا ایسا ہوا کہ حضور کے بعد اس امت کے جو سیاسی معاملات تھے وہ کوئی اور صاحب دیکھ رہے تھے، اور جو اس امت کے روحانی معاملات تھے وہ حضرت علی دیکھ رہے تھے، ایسا ہوا؟ ایسا بھی نہیں ہوا، جو سیاسی معاملات دیکھ رہے تھے وہی روحانی معاملات دیکھ رہے تھے، اور علی علیہ السلام 25 سال تک گھر میں بیٹھے رہے، ایسا ہی ہوا نا، روحانی معاملات میں سر فہرست مثلاً نماز ہے، تو نماز جمعہ کی امامت کون کروایا کرتا رہا، مولا علی کرواتے تھے یا خلیفہ خود کرواتے تھے، مختلف شہروں میں، بڑے شہروں میں، کیپٹلز میں، پروونسز کے اندر ان کے نومینیٹڈ گورنرز کرایا کرتے تھے. ہسٹوریکلی ایسے ہی ہے نا. تو یہ بات ان کی ہمارے اس تصور ولایت کے مطابق نہیں ہے. باقی ان کے نظریات ہیں، ان کو مبارک ہو، ہم صرف اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں جو ان کا نظریہ انہوں نے وہ بیان کیا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری تھیوری یہی ہے. تو یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے یہ ہمارا والا نہیں، صوفیوں والی ولایت بھی ہماری ولایت نہیں، کیونکہ صوفیوں والی ولایت کے اندر مولا علی شہنشاہ ولایت تو ہیں ہر جگہ، لیکن ان کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مختلف لوگوں کے نام آتے ہیں. مثلا ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد حسن بصری ولی آ بن گئے، ایک گروہ کا خیال ہے محمد ابن ابی بکر ولی بن گئے، ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ کمیل ابن زیاد نخفی ولی بن گئے. تو یہ جو تصور ہے یہ بھی ہسٹوریکلی صحیح نہیں، صوفیوں والا جو تصور ہے یہ بھی ہسٹوریکلی صحیح نہیں. کمیل ابن زیاد نخفی امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مولا علی نے ان کو کوئی اپنا گدی نشین بنایا تھا، ایسا رکنی سے ثابت نہیں. محمد ابن ابی بکر جو تھے وہ مولا علی کے ہارڈ کور سپورٹر تھے، اور علی علیہ السلام نے ان کو مصر کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا. یہ ہوا تو امیر المومنین کے سامنے ہی شہید کر دیا گیا محمد ابن ابی بکر، تو وہ تو گدی نشین بن ہی نہیں سکتے. حسن بصری جو تھے انہوں نے امیر المومنین کی بیعت ہی نہیں کی تھی، یہ بات شاید پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کہ حسن بصری نے بیعت نہیں کی امیر المومنین کی. تو لیکن صوفیوں کا تصور ذرا ڈفرینٹ ہے. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے صوفیوں کا کہ جس میں امیر المومنین کے بعد امام حسن ہوں، پھر امام حسین ہوں، پھر امام سجاد ہوں، پھر انورڈ. ہاں ائمہ اہل بیت جو ہیں، جو ہمارے نزدیک امام ہیں، حجت خدا ہیں، پیغمبر کے جانشین ہیں، وہ صوفیوں کے نزدیک قابل احترام ہیں اور وہ اہل بیت میں شامل ہیں، وہ ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. باقی جو سلسلہ ولایت ہے ان کا وہ اپنا ہے، ان کی تھیوری ذرا ڈفرینٹ ہے. بعض اوقات کسی صوفی کو اہل بیت سے بہت بلند درجہ دیتے ہیں اور ان کی فضلت اسی میں ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں جنید بغدادی جو تھے وہ امام رضا علیہ السلام کے چوکی دار تھے، یہ بھی ہسٹوریکلی صحیح نہیں ہے. جنید بغدادی بغداد میں تھے، امام رضا ایران میں تھے، مرو میں، اور امام رضا جو تھے ولی عہد تھے. ولی عہد کے دروازے پہ ہر آدمی چوکی دار بن کے نہیں بیٹھ سکتا، چوکی دار بھی آفیشیل ہوگا. چلیں مان لیتے ہیں چوکی دار تھے، اگر تھے بھی تو کیا ولایت جو ہے امام رضا علیہ السلام سے ان کو منتقل ہو جائے گی؟ ہماری تھیوری کے مطابق نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری جو تھیوری ہے اس کے مطابق تو پیغمبر اکرم کے جانشین علی و فاطمہ کی ذریت میں آئیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف بھی جیسا کہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ہے کہ جناب سیدہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو ہمارا تصور ولایت جو ہے یہ، ہمارے تصور ولایت کے مطابق جو امام ہیں وہ اس روئے زمین پر حجت خدا ہیں، اور حجت خدا کے بغیر یہ زمین قائم نہیں رہ سکتی. لولا الحجہ لساقت الارض بأہلہا، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے اہل کے ساتھ تباہ ہو جائے گی. اور ہمارے مطابق ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کے ہر اعتبار سے جانشین ہیں، یہاں تک کہ علم میں بھی وہ ان کے جانشین ہیں، اور وہی اللہ کے رسول کے بعد کتاب کے بھی وارث ہیں، شریعت کے بھی وارث ہیں، دین کے بھی وارث ہیں. بس جو کچھ وہ عطا کریں گے، جو کچھ وہ دیں گے، یعنی اہل بیت اطہار جو کچھ ہمیں دیں گے وہ دین ہوگا، وہ شریعت ہوگی. وہ دین اور شریعت ہوگی. یعنی جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے، اگر کوئی چیز قرآن سے ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. کوئی چیز قول پیغمبر سے ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے وہ دین اور شریعت ہے. اسی طرح کسی بھی معصوم سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو ہمارے نزدیک وہ دین اور شریعت ہے. اور اس اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے بے شک فرق ہو سکتا ہے، ایک قول خدا ہے، ایک قول پیغمبر ہے، ایک قول امام ہے. اسٹیٹس کے اعتبار سے ٹھیک ہے، قول خدا، پھر قول رسول، پھر قول امام. لیکن ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے عمل کے مقام پر، عمل کے مقام پر جو حیثیت قرآن کی آیت کی ہے، وہی حیثیت قول پیغمبر کی ہے، وہی حیثیت قول معصوم کی ہے عمل کے مقام پر. بس جو کچھ انہوں نے دیا ہمارے نزدیک وہ شریعت ہے، وہ فقہ نہیں ہے. تھوڑا سا میں ان دونوں چیزوں کا فرق آپ کے سامنے واضح کروں. صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد پر. دیکھیں، ایک شریعت ہے اور ایک فقہ ہے. شریعت وہ ہے جو خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے، ٹھیک ہے، پیغمبر نے جس کی تعلیم دی، اہل بیت اطہار نے تعلیم دی. اور فقہ وہ ہے جو شریعت کی انڈرسٹینڈنگ ہے. لفظ فقہ کا مطلب ہی انڈرسٹینڈنگ، فقہن کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ، فقیح یعنی مین آف انڈرسٹینڈنگ. تو فقہ کا مطلب ہے شریعت کی انڈرسٹینڈنگ. شریعت کا جو سورس ہے وہ ہے قرآن اینڈ سننا. ہم جب کہتے ہیں سنت، عام مسلمان جب کہتے ہیں سنت، کس سے مراد ہے؟ قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول. جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ سنت، اس کو حدیث بھی کہتے ہیں. جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا وہی سنت اور وہ حدیث بھی ہے، جب رپورٹ ہوگی تو حدیث. اور جو کچھ ان کے سامنے ہوتا رہا اور انہوں نے منع نہیں فرمایا وہ بھی سنت اور وہ بھی حدیث، ٹھیک ہے. ان کے سامنے کوئی بات ہوئی، ان کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، اگر وہ کام غلط ہوتا تو یقیناً آپ منع فرماتے ہیں، جو ان کے منصب کا تقاضا تھا. اگر آپ نے منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب وہ کام، جب وہ چیز رپورٹ کی جائے گی کہیں پر کسی کتاب میں، تو اس کو بھی کہیں گے سنت اور حدیث. تو قول رسول، فعل رسول، تقریر، تقریر کا مطلب یہاں پر خاموشی، تقریر کا مطلب گفتگو نہیں ہے، اسپیچ نہیں ہے، قرار سے نکلائی، کہ جہاں پر اللہ کے رسول خاموش رہے وہ چیز بھی حجت. یہ عام مسلمانوں کی ڈیفینیشن ہے، ہماری ڈیفینیشن تھوڑی سی اس سے آگے ہے. اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف قول رسول اور فعل رسول اور تقریر رسول، بلکہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم سنت اور حدیث ہے. قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. اب معصوم میں 12 امام بھی شامل ہیں اور شہزادی کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی شامل ہیں. یعنی 14 معصومین ہمارے نزدیک، 14 معصومین کے جو ارشادات ہیں وہ سب حدیث اور سب سنت ہے. اسی لیے ہمارے پاس جو سنت کا کلیکشن ہے نا، وہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے. عام مسلمانوں کے نزدیک چونکہ سنت سے مراد صرف سنت پیغمبر ہے، تو اللہ کے رسول کی جو 23 سالہ تبلیغی زندگی ہے اس کا جو کلیکشن ہے وہ ان کے نزدیک سنت ہے. اب 23 سال میں ہر وقت آپ تبلیغ تو نہیں کرتے تھے نا، گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے تھے، عبادت بھی کیا کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے، جنگ میں بھی چلے جاتے تھے. بہرحال جو کچھ بھی انہوں نے ارشاد فرمایا جتنا محفوظ رہ گیا وہ سب حدیث اور سنت. 23 سالہ لٹریچر پیغمبر اکرم پر، اس میں بھی جو احکامات ہیں وہ زیادہ تر مدنی زندگی میں آئے، جو 10 سال ہے. اب دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے، شریعت محمدی قیامت تک کے لیے ہے، لیکن جو مسلمانوں کے پاس لٹریچر ہے وہ 23 ایئرس پر مشتمل ہے. اب جو نئے نئے مسائل سامنے آتے چلے گئے، چیلنجز سامنے آتے چلے گئے، تو ان کو ریسپونڈ کرنے کے لیے ان کے پاس مٹیریل انسفیشینٹ ہو گیا۔ ایک اور فیکٹر بھی اس کے اوپر ہے جس پہ میں بات نہیں کر رہا، اور وہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، تو انہوں نے سنت کو کمپائل کرنے میں، جمع کرنے میں کوئی کوشش نہیں کی۔ 100 سال کے بعد سنتیں کمپائل ہوئیں، یہ خود ایک موضوع ہے۔ تو ظاہر ہے جب سنت کمپائل ہی نہیں ہوئی، پرسنل کلیکشن جن لوگوں کے پاس تھے تو تھے وہ، ہمارے پاس جو کلیکشن ہے وہ 250 سال پر مشتمل ہے۔ ہمارا جو کلیکشن ہے پیغمبر اکرم سے شروع ہوتا ہے اور امام زمانہ کی غیبت 260 ہجری، تو ہمارے پاس جو کلیکشن ہے وہ 250 سال سے بھی کچھ زیادہ مدت پر مشتمل ہے۔ تو ہمارا کلیکشن بہت واسٹ ہے، وسیع ہے، اس لیے ہمارے پاس جو حدیث کی کتابیں ہیں ان پہ بہت بڑی تعداد میں حدیثیں ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئمہ تعلیم کے جو ارشادات ہیں وہ حدیث ہیں، وہ شریعت ہیں، وہ دین ہیں۔ صرف بہار الانوار کو اگر آپ دیکھیں تو 110 جلدیں ہیں اس کی، 110 والیومز بہار کی۔ وسائل الشیعہ کا نام ابھی میں نے آپ کے سامنے لیا، 20 جلدیں اس کی ہیں، اور مستدرک الوسائل وہ حدیثیں جو وسائل الشیعہ میں شامل نہیں ہو سکیں، اس کی 30 جلدیں ہیں۔ تو بہت بڑے بڑے کلیکشنز ہمارے پاس، یہ سب جو ہیں وہ شریعت ہے، فقہ نہیں۔ فقہ کیا ہے؟ فقہ از دی انڈرسٹینڈنگ آف شریعہ۔ شریعہ جو ہے وہ ڈیوائن ہے، اوپر سے اتری ہے، شریعہ جو ہے وہ ڈیوائن ہے، اوپر سے نازل ہوئی ہے، اور فقہ جو ہے وہ ہیومن ایفرٹس کا نام ہے، انسانی کوشش کا نام ہے، فقہ جو ہے انسانی کوششوں کا نام ہے۔ اینڈ ہیومن ایفرٹ از ناٹ فری فرام ہیومن ایرر، یا نہیں، انسان کی جو کوششیں ہیں اس میں غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے بھائی۔ تو فقہ میں غلطی کا امکان ہے، فقہ میں بھول چوک کا امکان ہے، فقہ میں اختلاف ممکن ہے، انڈرسٹینڈنگ کا فرق۔ اس اختلاف پر انشاءاللہ ایک پوری تقریر ہوگی بعد میں، کہ اختلاف کیا ہے، کس نوعیت کے ہے اور کیوں ہے، اس پہ بعد میں بات ہوں۔ لیکن چونکہ فقہ بنیادی طور پر شریعت کی انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے، اس لیے اس کے اندر بعض اوقات اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال صرف میں دے کر آج کی گفتگو کو میں کسی مقام پہ روک دوں، پھر کل بات کریں گے اس پہ۔ ہمارا موضوع ہے مرجعیت اور رہبریت، تو ہماری بحث جو ہے مرجعیت کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے ہم شریعت پہ بات کریں، فقہ پہ بات کریں گے، تو انشاءاللہ مرجعیت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، سمجھانے کے لیے ایک آسان سی مثال دوں بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، کہ ایک چیز ہے نیچر اور ایک چیز ہے سائنس، ٹھیک ہے؟ نیچر جو ہے یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، دیر از نو فلا ان دس نیچر، نیچر جو ہے پرفیکٹ ہے، دی لاز آف نیچر ہیں وہ بھی پرفیکٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ڈیوائنلی کریٹڈ ہے، گاڈ گفٹیڈ ہے یہ۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس از دی انڈرسٹینڈنگ آف نیچر، سائنس جو ہے اس نیچر کو سمجھنے کی انسانی کوشش کا نام ہے۔ ایک سائنسدان ہے، وہ کسی نیچرل فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ مثال کل میں دوں گا کہ جب سائنسدان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا انجام ہوتا ہے اس کا۔ جب سائنسدان ایک ہی چیز کو، ایک ہی فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بہت سارے سائنسدان، تو کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اس پہ کل ہم بات کریں گے۔ تو ایک چیز ہے نیچر، جس میں کوئی فلاء نہیں ہے, جو گاڈ گفٹیڈ ہے. ایک ہے سائنس جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ایک ہے شریعت جو ریویلڈ ہے, ڈیوائن ہے, اور ایک ہے فقہ جو اس شریعت کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو بات انشاءاللہ بعد میں آگے بڑھے گی. صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد. تو دیکھیں یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے نا, یہ بڑی مشکلوں سے پہنچا ہے, اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. یہ شریعت جو ہم تک پہنچی مشکلوں سے پہنچی, اور اللہ کے رسول جو گئے تو وہ اس دین کو, اس شریعت کو, اس کتاب کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے, بلکہ اس کا ایک وارث چھوڑ کر گئے, اس کے حوالے کر کے گئے, اور امت کو بھی اسی کے حوالے کر کے گئے. امت نے کیا کیا؟ امت نے یہ کیا کہ وہ راستہ, وہ ٹریک جو اللہ کے رسول دکھا کر گئے تھے, بتا کر گئے تھے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, ایک میری عترت. ما ان تمسک تم بہی ما لن تزل بعدی, جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگا. یہ فرمایا تھا نا, یہ ایام امام سجاد علیہ السلام کے ایام ہیں. امام سجاد ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول ہمارے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, اگر اللہ کے رسول ہمارے بارے میں یہ کہہ کے جاتے کہ ان سے جنگ کرنا, یہ کہہ کر گئے تھے نا کہ ان سے محبت کرنا, ان کا اتباع کرنا, ان سے وابستہ رہنا, یہ کہہ کر گئے تھے, اللہ کے رسول کیا فرما کر گئے؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیت, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں. امام فرماتے ہیں اگر پیغمبر اکرم ہمارے بارے میں یہ کہہ کر جاتے کہ ان سے جنگ کرنا, تو یہ امت اس سے زیادہ برا سلوک نہ کرتی جتنا اس امت نے کیا. اللہ کے رسول تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ان کا خیال رکھنا, ان سے محبت کرنا. کیوں کہہ کر گئے؟ کیوں قرآن نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ؟ گزشتہ انبیاء علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا, میرا سارا اجر جو ہے خدا کے ذمے. لیکن خدا نے پیغمبر اکرم سے کہا کہ آپ یہ کہیے کہ میں تم سے قرابہ داروں کی مودت چاہتا ہوں. تو گزشتہ امتوں کی تاریخ آپ دیکھیے تو انبیاء علیہ السلام پر قوم نے بہت ظلم کیا, ان کو جھٹلایا, ان کا مذاق اڑایا, ان کو قتل بھی کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ, نا حق ان کو قتل کر دیا جاتا تھا, اذیت ناک طریقے سے قتل کیا گیا, آرے سے چیر دیا گیا. یہ سارے واقعات مل جائیں گے آپ, لیکن کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نبی کے دنیا کے جانے سے کے بعد اس کی اولاد, اس کی ذریت, اس کے گھر کے مقدرات عصمت و طہارت کے ساتھ امت نے وہ سلوک کیا ہو جو پیغمبر ختمی مرتبہ کے ساتھ. ایسی بدبخت امت سامنے ہے کہ جس نے دین کی تعلیمات جس رسول, جس نبی سے لی, اسی نبی کے نواسے کا گلا کاٹ دیا, اور صرف یہ نہیں کیا بلکہ وہ سب کچھ کیا جو زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا تھا. زمانہ جاہلیت میں بھی یہ مردانگی کے خلاف بات سمجھی جاتی تھی کہ میدان جنگ میں کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر اس کے گھر کی خواتین کی چادریں چھین لی جائیں, بچوں اور خواتین کے خیمے جلا دیے جائیں. یہ تو زمانہ جاہلیت میں اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو. یہ کیا اس امت نے, اور امام سجاد تو جب تک زندہ رہے انہی واقعات کو یاد کر کر کے روتے رہے. اور کیوں نہ روئیں, وہ اس تمام تر جو مصائب کربلا میں پڑھے وہ اس کے چشمدید گواہ بھی ہیں, اور ان تمام مصائب میں شامل ہیں, ان تمام مصائب سے گزرے. ان کی امامت کا آغاز اسی طرح ہوا کہ جب آخری وقت میں سید الشہداء آتے ہیں اپنے فرزند کے پاس اور ان کو غصے بیدار کرتے ہیں, اور جب ایک مرتبہ سید سجاد کی نگاہ اپنے بابا پہ جسم پہ پڑی تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس سے خون روانہ ہو, جو زخمی رہو. ایک مرتبہ تڑپ کے سوال کیا, اینا اینا امی العباس, بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ کہا قد قتل, بیٹا قتل کر دیے گئے. کہا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا قد قتل, بیٹا قتل کر دیے گئے. کہا حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ کہا قد قتل, قتل کر دیے گئے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹا یوں سمجھ لو کہ مردوں میں اب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا, اور میں بھی اب رخصت آخر کے لیے آیا ہوں, اسرار امامت کے منتقلی کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ سید سجاد نے اٹھنے کی کوشش کی, کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں, بابا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں بیٹا, تمہارا جہاد اس سے عظیم ہے, ابھی تمہیں اس کاروان کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام سے مدینہ تک لے جانا ہے. اللہ اکبر. دوسرا منظر وہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شہزادی زینب آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ بیٹا سید سجاد یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ زمین کربلا کو زلزلہ کیوں آ رہا ہے, یہ نہر فرات کا پانی کیوں چل رہا ہے, یہ سرخ آنیاں کیوں چل رہی ہیں, یہ حاطف غیبی کی صدا کیوں آ رہی ہے؟ وقد قتل الحسین بے کربلا, وقد ذبح الحسین بے کربلا. ایک مرتبہ سید سجاد دروازے خیمے پر آتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں بابا کو شہید کر دیا گیا, سر نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا. ایک منظر اور آپ کے سامنے بیان کر کے زحمت تمام کروں کہ جب 11 محرم کو اسیرانِ کربلا کو گنج شہیدہ سے گزارا گیا نا, تو شہدا کی لاشیں بے گور و کفن بے سر لاشوں کو دیکھ کر ایک مرتبہ جو بیویوں کی کیفیت ہوئی ہوگی اس کا تو اب اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن روایت میں ہے کہ سید سجاد کی نگاہ جب اپنے بابا کے بے سر لاشے پر پڑی, ایک مرتبہ چہرہ سفید پڑنے لگا, جناب زینب نے جب دیکھا اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا. آگے بڑھ کے کہتے پھوپھی اما یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اما میں یہ سوچتا ہوں جس کا مجھ جیسا جوان بیٹا موجود ہو کیا اس کے باپ کا لاشا اسی طرح پڑا رہے گا؟ جناب زینب کہتی ہے نہیں بیٹا, ان لاشوں کو دفن کیا جائے گا, یہاں قبریں بنائی جائیں گی, ہمارے زائرین دنیا بھر سے آئیں گے زیارت کے لیے. لیکن سید سجاد اس منظر کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. کسی نے کہا مولا کب تک روتے رہیں گے؟ کہا تجھے انصاف نہیں کیا, ایک یعقوب تھے جن کے 12 بیٹے تھے, ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہو گئے, وہ اس قدر روئے کہ قرآن کہتا ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. میرے 18 یوسف بے گور و کفن میدان کربلا میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم و سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار الہ جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو خاتمہ ملا دے. اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.